بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں شروط الصلاة پر بات کی تھی. ما ہے شروط الصلاة؟ نماز کی کون سی شرطیں ہیں؟ کتنی ہیں؟ نو. نمبر ایک،
اسلام،
ٹھیک ہے، اسلام، عقل، تمیز، ستر کا ڈھانپنا، نجاست سے پاکی، طہارت، طہارہ من الحدث و طہارہ من النجاسہ، دو مختلف چیزیں. ٹھیک ہے، دخول وقت، بارک اللہ، قبل رخ کرنا، اور نمبر نو، نیت کرنا. پچھلے درس ہم نے بات کی تھی اسلام، عقل، تمیز، طہارہ من الحدث، طہارہ من النجاسہ، اور بعض احکام بیان کیے تھے. پھر دخول الوقت، وقت کا داخل ہونا، اس کے متعلق بعض احکام بیان کیے تھے. ایک ہی چیز ہے، رفع الحدث والطہارہ من الحدث ایک ہی چیز ہے، لیکن الطہارہ من النجاسہ دوسری چیز ہے. وعلیکم السلام. ایک مسئلہ ہے، ایک شخص ہے اس کو جاز نہیں آئی، رات سے سویا ہوا تھا، فجر کی نماز کے وقت آنکھ نہیں کھلی اور اسے جاگ نہ آئی، جب اس کی آنکھ کھلی، سورج نکل چکا تھا، کیا کرے گا اور اس کا کیا کفارہ ہے؟ جو جانتے دائیں ہاتھ کھڑا کرے، دائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ. سوال یہ ہے، ایک شخص ہے رات کو سویا ہے، فجر کی نماز کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلی، جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا، کیا حکم ہے اس شخص کا؟ حکم کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا.
اس میں جو میں نے پڑھا ہے اس میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ اگر تو وہ نماز نہیں بالکل ریگولر ہے، ہمیشہ فجر چھوڑتا نہیں کبھی، اگر اس کی نماز چھوڑ کے فجر وہ اٹھے اور ریگولر جیسے فجر پڑھتا ہے ویسے فجر پڑھتا،
یعنی کفارہ کوئی نہیں ہے اور کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ بھی نہیں ہے. حکم کیا ہے؟ کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کفارہ کیا ہے؟ یہی کفارہ ہے کہ وہ اس نماز کو اس وقت جب اس کی آنکھ کھلے پڑھ لے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک شخص ہے، اس کے کپڑے پر گندگی لگی تھی، پیشاب کے کچھ قطرے لگے تھے، اس نے کہا کہ بعد میں دھو لوں گا، پھر بھول گیا، نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کے کپڑوں پر پیشاب کے قطرے گرے تھے، کیا حکم ہے؟ نماز درست ہے، نماز دہرائے گا نہیں، اگرچہ اس کے کپڑوں پر گندگی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ بھول چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت پر معاف کر دیا گیا بھول، بھول، خطا، اکراہ، معاف کر دیا گیا. اگر یہی شخص نماز کے دوران، اسے یاد آ جائے، دوسری رکعت میں نماز پڑھتے ہوئے اسے یاد آ گیا کہ میرے کپڑوں پر پیشاب کے قطرے گرے تھے اور میں نے صاف نہیں کیے، کیا کرے گا؟ نماز کو توڑ دے گا، جا کے اسے دھو سکتا ہے تو دھو لے، یہ آسان طریقہ ہے، اور دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. کپڑے اگر اس جگہ کو دھو سکتا ہے اسے یاد ہے تو دھو لے، کافی ہے. اگر اسے یاد نہیں ہے کپڑے بدل لے اور پھر نماز پڑھ لے. تیسرا شخص ہے، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس نے وضو ہی نہیں کیا، کیا حکم ہے؟ بھائی کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے گا، ایسا ہے. تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو پہلی کنڈیشن تھی کہ پیشاب کے قطرے کپڑے کو لگے تھے، نماز کے بعد اسے یاد آیا، ہم نے کہا نماز درست ہے اس کی. اور یہ شخص ہے تیسرا شخص، اس نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھی، ہم نے کہا نماز دوبارہ پڑھ لو. کوئی جانتا ہے فرق کیا ہے؟ دونوں شرطیں ہیں، نماز کی شرطوں میں سے وضو کرنا بھی شرط ہے اور کپڑوں کی اور جگہ کی اور جسم بدن کی پاکیزگی بھی شرط ہے. دونوں شرطوں کو وہی نا، اگر وضو بھول جائے تو ہم کہتے ہیں دوبارہ نماز پڑھو، شرط ہے. اور اگر کپڑوں میں گندگی لگ جائے اور نماز پڑھ لے بھول جائے تو ہم کہتے ہیں نماز درست ہے. یہ تو کہا تھا پچھلے درس میں، کسی کو یاد ہے؟ یاد نہیں ہے. طہارت کا حکم ہے، نجاست کا اتارنے کا حکم ہے، نجاست کے لیے نفی ہے، نجاست نہیں ہونی چاہیے اور طہارت ہونی چاہیے. اور یہ قاعدہ بیان کیا تھا کہ بھول چوک جو معاف ہے وہ ہے کس چیز پہ؟ نفی پہ ہے. اس لیے اس کی دلیل بیان کی تھی، پہلا مسئلہ جو میں نے بیان کیا، اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے بھول گیا تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسے نماز پڑھنی دوبارہ فرض ہے؟ نماز پڑھے، گناہ نہیں اس پہ، تو نماز کیوں پڑھے گا؟ اس لیے کہ واجبات جو ہیں وہ بھول چوک سے معاف نہیں ہوتے، اور منہیات جو ہیں اگر بھول جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی دوسری دلیل کیا بیان کی تھی؟ نفی پہ. محظورات الاحرام، اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں سر کو ڈھانپ لے، ٹوپی پہن لے، سر ڈھانپنا احرام کی حالت میں حرام ہے، اگر جان بوجھ کے کیا دم واجب ہو جاتا ہے. فدیہ یعنی چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا تین دن کے روزے رکھنا یا بکرا ذبح کرنا حرام کی حدود میں. لیکن جب وہ بھول گیا اور اس نے سر کو ڈھانپ لیا تو ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. فرق، یہ فرق ظاہر ہے دونوں میں، فرق سمجھے یا نہیں آیا؟ الحمدللہ. آج کے درس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں نہیں، وضو تو کرے گا کیونکہ وضو کا حکم دیا گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو واجبات ہیں وہ تو وہ دوبارہ وضو کرے گا، دوبارہ نماز پڑھے گا. بالکل، نجاست اگر جسم پہ لگی ہے تو اسے دور کر دے گا بس. اگر اسے نماز کے دوران یاد آ گئی، ہم کہتے ہیں نماز کو توڑ دے، نجاست کو دور کر دے، پاکیزگی اختیار کر لے، پھر جا کے نماز شروع سے پڑھ لے. جیسا فرماتے ہیں الشرط السابع، ساتویں شرط، ستر العورہ، ستر کا ڈھانپنا. ستر کا لفظ جو ہے اصل میں پردے سے لیا گیا ہے، ستارہ پردے کو کہتے ہیں، اور عورہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو چھپانا انسان کی فطرت میں ہے، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو انسان کو برا لگتا ہے. عورہ کہتے ہیں جسم کے اس حصے کو اگر وہ ظاہر ہو جائے تو انسان کو برا لگے، شرمندگی محسوس ہو. اور ستر کہتے ہیں ڈھانپنے کو، تو ستر عورت کا مطلب ہے جسم کو وہ حصہ ڈھانپنا جو عورت سمجھا جاتا ہے. شرع کے اعتبار سے ستر العورت جو ہے مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور عورت کے لیے عورت کا سارے کا سارا جسم پردہ ہے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے، ہتھیلیوں کے. نماز کے لیے یہ فرق یاد رکھیں، نماز کا پردہ دوسرا ہے عورتوں کے لیے، اور شرعی پردہ حجاب وہ دوسری چیز ہے. نماز کے لیے جو شرط ہے عورتوں کے لیے ستر العورہ، سارے کا سارا جسم سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے. یعنی اگر عورت نے اپنے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ کوہنیوں تک اس کی قمیض ہو، نماز نہیں ہے. اگر قمیض کوہنیوں تک ہے، اپنے گھر میں ہے، اس کی نماز نہیں ہے. تو ستر کا ڈھانپنا ضروری ہے عورت کے لیے. عورت کا ستر ہے نماز کے لیے پورا جسم سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے. مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، یہ ستر ہے مردوں کے لیے. اگر گھٹنے سے اوپر جسم کا حصہ نظر آ جائے نماز پڑھتے وقت تو اسے نماز فوراً ڈھانپ لے، یعنی ہوا کی وجہ سے توب ہٹ گئی ہے اور گھٹنا نظر آ گیا تو اسے جلدی سے درست کر لے. اور اگر زیادہ دیر تک گھٹنے والی جگہ یا گھٹنے سے اوپر ظاہر ہے اور اسے ڈھانپا نہیں گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے. جیسا فرماتے ہیں، یجب علی الرجل اذا صلى ان يستر عورته، مرد پر واجب ہے جب وہ نماز پڑھے کہ وہ اپنے ستر کو ڈھانپ لے. وہی اور یہ ستر مردوں کے لیے، من السر الى الركبه، ناف سے لے کے گھٹنوں تک. كما يجب عليه زياده على ذلك، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس پر واجب ہے، ان يلبس ما يغطي منكبيه، کہ وہ اپنے دونوں کندھوں کو بھی ڈھانپ لے. والافضل، اور بہتر یہ ہے، ان ياخذ للصلاه كامل زينته، کہ اپنی نماز کے لیے مکمل زینت اختیار کرے. ويلبس احسن ثيابه، اور کپڑوں میں سے وہ کپڑے پہنے جو سب سے اچھے ہوں. قال الله تعالى، ارشاد الباري تعالى، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، اے آدم کے بیٹے اپنی زیب و زینت لو جب تم نماز پڑھو. کل مسجد کا مطلب ہے نماز. سورۃ الاعراف آیت نمبر 31. ففی هذه الآية الكریمہ، اس آیت کریمہ میں، یہ امر اللہ عباده، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، ان یأخذوا زینتهم عند کل صلاۃ، کہ وہ اپنی زیب و زینت اختیار کرے ہر نماز کے وقت. وهذا زائد على مجرد ستر العورة، اور یہ صرف ستر عورہ ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ خوبصورتی، مکمل جسم پر کپڑا ہو. جب ہم کہتے ہیں ناف سے گھٹنوں تک، اس کے مطلب نہیں ہے تو صرف ایک چڈھی پہن کے جو صرف ناف سے گھٹنے تک جسم کو ڈھانپ لے اسی پر نماز پڑھتے رہو، یا دونوں کندھے پہ ایک چادر ڈال لو باقی جسم پیٹ بھی ننگا ہو ناف سے اوپر تک، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت عظیم ہے الحمدللہ، اور آج کل کے دور میں کپڑوں کا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. جب انسان کسی آفیسر کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے جسم کا، کپڑوں کا خاص خیال رکھتا ہے، خوشبو کا خاص خیال رکھتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے بہترین شکل و صورت میں سر جھکا کر کھڑا رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يصلي احدكم، تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے، فی الثوب الواحد، ایک ہی کپڑے میں، ليس على عاتقيه منه شيء، اگر اس کے کندھوں پر وہ کپڑا نہ ہو. یعنی اگر صرف ایک چادر ہے یا تہ بند ہے صرف اور کندھوں پہ چادر نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں، جیسا کہ اس روایت میں آیا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں دونوں کندھوں میں سے ایک کا ڈھانپنا ضروری ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے. اس لیے یہ غلطی ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، کہاں پہ؟ حج میں یا عمرے کے دوران. نماز کا جگہ کے لیے جگہ نہیں ہوتی، سڑک پر نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو بعض حاجی کیا کرتے ہیں، اپنے چادر بچھا دیتے ہیں اور چادر پر نماز پڑھتے ہیں، دونوں کندھے باہر ہوتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. نماز سڑک پہ پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کندھوں کو ڈھانپنا ضروری ہے نماز کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَن تُغَطِّي جَمِيعَ بَدَنِهَا فِي الصَّلَاةِ، عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے سارے کے سارے جسم کو ڈھانپے نماز کے لیے، مَعَدَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے. إلا أن يكون في موضعها الذي تصلي فيه، إلا يكي کہ اس جگہ جہاں پر وہ نماز پڑھ رہی ہے، فيه رجال أجانب، اس میں أجنبي مرد ہوں، فيجب عليها تغطية الوجه والكفين، تو اس پر اس وقت واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لے اور اپنے ہتھیلوں کو بھی ڈھانپ لے. اگر عورت نے حرم میں نماز پڑھ لی ہے، غیر مرد ہوتے ہیں وہاں پہ، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنا چہرے کو ہتھیلوں کو باہر نکالے. اب اس پر فرض ہے جیسے کہ پورے جسم کو ڈھانپنا فرض ہے، ویسا ہی چہرے کو اور ہتھیلوں کو ڈھانپنا بھی فرض ہے. الشرط الثانی استقبال القبلہ، آٹھویں شرط قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. شیخ صاحب فرماتے ہیں القبلۃ ہی الکعبۃ المشرفہ، قبلہ کعبہ ہے، کعبہ مشرفہ ہے. سمیت قبلہ، اسے قبلہ کہا جاتا ہے اس لیے لاقبال الناس علیہا، کیونکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں. ولأن المصلی يقابلها، اور کیونکہ نمازی اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے. قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 میں اللہ تعالی فرماتا ہے بس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور تم لوگ جہاں پر بھی ہو اپنے چہرے اس طرف پھیر دو. جی شطر کی طرف. احکام استقبال القبلہ، بعض احکام قبلہ کے متعلق یہ سب بیان کرتے ہیں. نمبر ایک، الواجب علی من یصلی داخل المسجد الحرام ان یتوجہ الی ذات الکعبہ، جو شخص مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ کعبے کی طرف اپنا رخ کرے، کعبے کی طرف. نمبر دو، الواجب علی من یصلی بعیدا عن الکعبہ ان یتوجہ الی جہتہا، اور جو مسجد حرام سے باہر نماز پڑھتا ہے، یعنی حرم کے باہر یا مکہ کے اندر جو لوگ پڑھتے ہیں، تو ان پر واجب ہے کہ وہ جہاں پر کعبہ ہے اس طرف اپنا رخ کرے. یعنی آپ کعبے کے سامنے مسجد حرام کے اندر ہیں تو کعبے کی طرف رخ کریں گے، آپ مسجد حرام کے باہر ہیں تو کعبے کے سمت کی طرف آپ کریں گے، کعبے کے سمت کی طرف. اگر آپ مکہ سے باہر ہیں، جدہ میں ہیں، تو مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کریں گے، کیونکہ جدہ والے کے لیے محال ہے کہ وہ کعبے ہی کی طرف رخ اپنا کرے. 100% فرق سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو قریب ہیں وہ کعبے، اس پر فرض ہے کہ کعبہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی طرف اپنا رخ کرے. جو مسجد حرام سے باہر ہیں وہ مسجد حرام کی طرف رخ کریں، چاہے مکہ والے ہوں یا مکہ سے باہر والے ہوں. لأنه قد لا يستطيع أن يتوجه إلى ذاته، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کعبے کی طرف اپنا رخ نہ کر سکے. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما بين المشرق والمغرب قبلة. ترمذی نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کے بیچ میں قبلہ ہے، مشرق اور مغرب کے بیچ میں قبلہ ہے. ان لوگوں کے لیے جو شمال میں رہتے ہیں، مدینہ والوں کے لیے قبلہ کہاں ہے؟ مشرق مغرب کی طرف. اور جو لوگ مغرب کی طرف رہتے ہیں ان کا قبلہ ہے شمال جنوب کے بیچ میں، یعنی مشرق کی طرف. تو بیچ میں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سمت کی طرف رخ کریں. ابھی کعبہ جو ہے جدہ والوں کے لیے کعبہ کہاں ہے؟ مشرق کی طرف ہے. اگر کوئی شخص اپنا رخ مشرق کی طرف کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز درست ہے. ہاں اگر شمال کی طرف کرتا ہے، یا شمال مشرق کی طرف، یا جنوب کی طرف، یا مغرب کی طرف، تب اس کی نماز نہیں. نمبر تین، ایسا فرماتے ہیں لا يجب على المسافر اذا صلى النافل على مركوبه، مسافر کے لیے واجب نہیں، اس پر فرض نہیں کہ جب وہ نفل نماز پڑھ رہا ہو سیارہ او طائر او سفینہ، چاہے وہ سواری، جب وہ سواری کی نماز پڑھ رہا ہو مسافر یعنی نفل نماز، چاہے اس کی سواری کار ہو یا ہوائی جہاز ہو یا آگ بوٹ ہو سفینہ ہو، ان يتوجه الى الكعبہ، کہ وہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرے، اس پر فرض نہیں ہے. وہ تكون قبلته جهته التي يقصدها، بلکہ وہ جس طرف رخ اس کا ہے، جس طرف جا رہا ہے اسی طرف اپنا رخ کر کے نفل نماز پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نفل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوتے پڑھتے اور ان کا رخ قبل کی طرف نہ ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبل کی طرف نہ ہوتا. الشرط التاسع, شسا فرماتے ہیں نویں شرط, النیہ, نیت, نیت کرنا. والمراد بالنیت ہنا, نیت سے مراد یہ ہے اس جگہ پہ قصد القلب للصلاة, کہ نماز کا قصد کرنا دل میں, یہ نیت کرنا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. فیجب علی المصلی ان یستحضر بقلبه الصلاة, تو نمازی پر واجب ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ نیت کر لے اور اس نیت کو حاضر کر لے, یعنی ابھی, کہ وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے یا نماز ادا کر رہا ہے. التی یریدھا, جو نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے, کالظہر او العصر او غیرہا, کہ وہ کون سی نماز ہے, ظہر یا عصر ہے یا اس کے علاوہ. وذلک عند ارادۃ فعلہا, اور یہ نیت کب کرتے ہیں, جب نماز پڑھنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں. والنیۃ محلها القلب, اور نیت کی جگہ دل ہے, یعنی دل سے نیت کی جاتی ہے. ولا یجوز التلفظ بها, اور زبان سے نیت کرنا جائز نہیں ہے. لان ذلك بدعه, کیونکہ زبان سے نیت پڑھنا بدعت ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, بے شک عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے, نیتوں پر ہے. وانما لكل امرئ ما نوى, اور ہر شخص کے لیے وہی بدلہ ہے اس کے عمل کا جس کی وہ نیت کرتا ہے. دل میں نہیں بولنا ہے آپ, یعنی جو وضو آپ نے کیا ہے اور قبلہ کی طرف رخ آپ کر رہے ہیں, آپ دل میں یہ متعین کر رہے ہیں کہ نماز کون سی ہے. باقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے نفس کے اندر کیا ہے. آپ نے نیت کی تعین کرنی کہ نماز کون سی ہے, تاکہ تعین یہ نہ ہو کہ عصر کی آپ کے ذہن میں ہو, آپ کے ذہن میں کون سی نماز, اس کی تعین کرنی ہے, اس کی نیت کرنی ہے دل کے اندر. باقی جو لفظ ہیں, قبلہ کی طرف رخ کرتا ہوں, دو رکعت نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے, یہ جو ایسے الفاظ ہیں یہ سنت ثابت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نماز فرض ہوئی آخری وقت تک اپنی زندگی کے, کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت پڑھی ہو. ان کے بعد ان کے جانشین صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں کہ وہ اپنی زبان سے نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرتے. جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں, اور بدعت کہتے ہیں دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل محدثۃ بدعۃ, دین میں ہر قسم کی نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالۃ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور دوسری روایت میں, کل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ ہر گمراہی جہنم میں ہے. احکام النیۃ, نیت کے متعلق بعض احکام شیخ فرماتے ہیں, لا یجوز قطع النیۃ اثناء الصلاۃ, ہرگز جائز نہیں اسی نمازی کے لیے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی نیت کو توڑ دے. نماز پڑھتے ہوئے نیت کا توڑنا جائز نہیں, کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نیت سے نماز توڑنے کی نیت کر دے, نماز سے خارج ہونا چاہتا ہوں اور اس کو یعنی عزم کر لے, تو نماز باطل ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. محض نیت سے ہی نماز ٹوٹ جاتی ہے, جیسے پچھلے درس میں بیان کیا تھا, جب کوئی شخص نماز سے نکلنا چاہے تو کیسے نکلے گا, صرف نیت سے, یہ دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرنے سے, سلام پھیرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سلام پھیرنے سے نماز ٹوٹتی ہے, نہیں ٹوٹتی, دل کی نیت سے ہی نماز ٹوٹتی ہے, جیسے کہ دل کی نیت سے ہی نماز کا انعقاد ہوتا ہے. جیسا فرماتے ہیں, فمن نوى ان يقطع الصلاة انقطعت صلاته, بس جس نے یہ نیت کی کہ وہ نماز سے خارج ہونا چاہتا ہے, نماز کو توڑنا چاہتا ہے, بس اس کی نماز ٹوٹ گئی. ووجب عليه الابتداء من اولها, پھر اس پر واجب ہے کہ وہ نماز دوبارہ شروع سے ادا کرے, شروع سے پڑھے. نمبر دو, من احرم بصلاة نفل لم يجوز له ان يحولها في اثنائها الى صلاة فريضة, جس نے نفل نماز کی نیت کی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی نفل کو تبدیل کر کے فرض نماز کی نیت کر لے. اس کی مثال یہ ہے, ایک شخص ہے مسجد میں داخل ہوا عصر کی اذان سے پہلے, تو دو سنت اس نے پڑھنا شروع کی. جب دو سنت پڑھنا شروع کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی. اب اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ نماز کے دوران ہی ان دو سنتوں کے دوران ہی نیت کو تبدیل کر کے چار فرض ظہر کے پڑھ لے, اس کے لیے جائز نہیں. کیا کرے گا؟ وہ اپنی نماز دو رکعت مکمل کرے گا سنت, اس کے بعد پھر چار فرض پڑھے گا اگر اس کے لیے وقت میسر ہو, اور اگر عصر کی اقامت ہو گئی تو پہلے عصر کی نماز پڑھے گا پھر ظہر کی نماز اس کے بعد پڑھ لے گا. لیکن اگر عصر کی نماز سے پہلے وقت ہے تو دو سنت پڑھنے کے بعد چار فرض ظہر کے پہلے پڑھے گا, پھر با جماعت عصر کے چار فرض پڑھے گا. جی ہاں, ٹھیک ہے, اللہ کو جزائے خیر دے. سوال یہ ہے بھائی کا, میں نے یہ کہا تھا پہلے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ عصر کی نیت عصر کے وقت میں ظہر کی نیت سے پڑھ لے گا. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. جو دو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو سنت جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ ان دو سنتوں کو تبدیل کر کے عصر کی نیت سے پڑھ لے, یہ جائز نہیں. اس کے لیے دو رکعت پڑھ لے گا پھر چار فرض ظہر کے پڑھے گا اگر وقت ہے جماعت سے پہلے, اگر وقت نہیں ہے تو عصر کی نماز امام کے ساتھ پڑھے گا ظہر کی نیت سے. اگر یہ بھی بھول جائے اور عصر کی نماز پڑھ لے تب ظہر کی چار فرض پڑھ لے عصر کے بعد, یہ ترتیب ہے. عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے جب اسے یاد آ جائے تو اس وقت نماز پڑھے, یہ اس کا کفارہ ہے. فرمایا اسی وقت نماز پڑھے, اور وقت کی خاص تعین نہیں ہے, کوئی منع نہیں کیا گیا. جس کا منع کیا گیا وہ نفل مطلق ہے کہ کوئی نفل کوئی سنت آپ اس وقت پڑھیں وہ جائز نہیں ہے, لیکن قضا کیونکہ فرض ہے تو فرض اس وقت جائز ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. بھائی کا یہ سوال ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور سنتوں کو آغاز کیا, دو سنتیں آپ پڑھ رہے ہیں, امام نے اقامت کر لی, اب آپ کیا کریں گے؟ نماز توڑ دیں گے یا نماز کو جاری رکھیں گے؟ اور اگر آپ کیا آپ نماز توڑ دیں گے کیا فرضوں کے بعد ان دو کو دہرانا فرض ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے, اس میں تفصیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المکتوبه, جب نماز قائم ہو جائے جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے ساتھ دوسری کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. آپ نے سنتوں کا آغاز کیا ہے, اگر آپ ایک رکعت پڑھ چکے ہوں اور دوسری رکعت کا رکوع کر چکے ہوں, ابھی آپ کے لیے دو سجدے باقی ہیں اور تشہد باقی ہے, تب تو آپ مکمل کر لیں. علماء فرماتے ہیں مکمل کر لیں کیونکہ آپ نے تکبیرہ تحریمہ کو پانا ہے, یہ ضروری ہے, اس کی فضیلت آپ سے نہیں چھوٹنی چاہیے. اگر آپ دیکھتے کہ امام اقامت میں دو یا تین منٹ لے لیتا ہے تو آپ دو سجدے تشہد پڑھ سکتے تین منٹ میں, وقت ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے کہ بعض امام جلدی سے ہی بہت جلدی اقامت پڑھتے ہیں ایک منٹ میں مکمل کر لیتے ہیں, تو آپ کے لیے مشکل ہے کہ دو سجدے اور ایک تشہد پڑھنے, تب آپ نماز توڑ دیں اور فرض نماز پڑھ لیں. اور اگر آپ نے نماز کا آغاز ہی کیا ہے کہ رہتا تھے تو تب آپ نماز توڑ دیں اور فرض نماز پڑھ لیں, اور نماز کے بعد ان نوافل سنتوں کو دہرانا فرض نہیں ہے. نہیں, کیونکہ جو ابتداء فرض نہیں ہے تو قضاء بھی فرض نہیں ہے, یہ قاعدہ ہے. جو چیز ابتداء نفل ہے تو وہ قضاء بھی, یعنی نفل کے نماز اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ پر فرض نہیں. جس کی بنیادی طور پر جو فرض نہیں ہے تو اس کے قضاء کیسے فرض ہے؟ قضاء فرض نہیں ہے. یہ تیسرا مسئلہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں من احرم منفردا, جس نے تکبیر تحریمہ احرم تکبیر تحریمہ پڑھ لی منفردا, یعنی نماز کا آغاز کیا اکیلے میں منفرد, بصلاۃ فریضہ فرض نماز کے لیے, ثم جاء الجماعة، پھر کوئی اس کے ساتھ جماعت شروع ہو گئی. فإنه يجوز له، تو اس کے لیے جائز ہے، أن يحول نيته إلى نافلة، کہ وہ اپنے فرض کی نیت نفل میں تبدیل کر لے، ويكملها ركعتين، اور دو رکعت کر لے، دو رکعت پڑھ لے. ثم يسلم ويصلي مع الجماعة، پھر وہ سلام پھیر دے دو رکعت کے بعد اور با جماعت نماز پڑھ لے. اس کی مثال یہ ہے، یا طریقہ یہ ہے، آپ نے وضو کیا، مسجد میں داخل ہوئے، فرض نماز ختم ہو چکی، آپ نے دیکھا کوئی دوسرا شخص بھی نہیں آپ کے سامنے نظر آیا، تھوڑی دیر انتظار کے کوئی نہ آیا، آپ نے نماز شروع کر دی. مثال میں ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جو ہی آپ ایک رکعت پڑھ چکے، مثال ہے ایک رکعت پڑھ چکے، آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے ساتھ دوسری جماعت شروع ہو گئی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے تین راستے ہیں، نمبر ایک، یا تو اپنی فرض نماز مکمل جاری رکھیں گے اور دوسری جماعت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، دوسری صورت، آپ نماز کو توڑ دیں گے اور دوسری جماعت میں شامل ہو جائیں گے، تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے، نیت تبدیل کر لیں، آپ کی نیت فرض کی ہے، فرض کی نیت نفل میں تبدیل کر کے چار کی جگہ دو رکعت پڑھنی نفل، کیونکہ نفل کم سے کم دو رکعت ہے، پھر سلام پھیر کے جماعت میں شامل ہو جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تیسری صورت جو ہے جائز ہے، نیت کا تبدیل کرنا، فرض کی نیت ہے، چار رکعت اپنے فرض کی نیت نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری جماعت کا آغاز ہو گیا ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اپنی نیت فرضوں کی نیت نفل میں تبدیل کر لیں اور چار کی جگہ دو رکعت پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، پھر دوسری جماعت میں شامل ہو جائیں. نہیں ہو سکتی، اس کا قاعدہ یہ ہے اور دلیل یہ ہے، پریشان نہ ہو، دلیل بھی ہے، قاعدہ بھی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف تبدیل نہیں ہو سکتا، اوپر سے نیچے کی طرف تبدیل ہو سکتا ہے، یعنی جو نفل ہے وہ نیچے ہے، وہ اوپر میں تبدیل نہیں ہو سکتا، فرض میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اور جو اوپر ہے یعنی جو فرض ہے وہ نیچے میں تبدیل ہو سکتا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جس کے پاس ہدی نہیں ہے، جانور نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے، تو وہ اپنی حج کی نیت کو تبدیل کر کے، حج کی نیت کو ختم کر کے عمرے کی نیت کر لیں، اور پھر عمرہ کرنے کے بعد حج کو مکمل کریں، حج کی نیت کریں، یعنی افراد کی نیت کو ختم کر کے تمتع کی نیت کر لیں. افراد کا درجہ تمتع سے کم ہے، تو نیچے سے، یعنی افراد جو ہے، افراد کی نیت تھی، اس نیت کو چھوڑ دیا اور تمتع کی نیت کر لی، تو یہاں پر نیت تبدیل ہوئی، اگرچہ وہ نیت کر چکے تھے، یاد رکھیں، مدینہ سے چلے، میقات سے احرام باندھا، مکہ میں پہنچے، یہ حکم طواف سے پہلے، عمرے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیا کہ اپنی نیت تبدیل کر لو، اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا. اس کے علماء یہ فائدہ نکالتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ چھوٹے سے بڑے کی طرف تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن بڑے سے چھوٹے کی طرف تبدیل نہیں ہو سکتی. حج افراد چھوٹا ہے، تمتع بڑا ہے، تو چھوٹے سے بڑے کی طرف آپ نیت تبدیل کر سکتے ہیں. نماز میں بھی ایسا ہے، نفل نماز ہے، آپ اس کو فرض کی نیت میں نہیں کر سکتے، لیکن فرض نماز ہے، آپ نفل کی نیت کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ جو نماز با جماعت ہے اس کی فضیلت آپ پا لیتے ہیں، اور اگر آپ نماز توڑ دیتے ہیں، اگر آپ نماز توڑ دیتے ہیں، یہ بھی صورت ہے نا، تو توڑنے سے بہتر یہ ہے کہ نیت تبدیل کر لیں. توڑنے والے بھی ہے، یعنی یہ اجتہادی مسئلہ ہے، بعض لوگ نماز توڑ دیں، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں دوسری جماعت ہی جائز نہیں ہے، یہ قول مرجوح ہے، جیسے احناف کہتے ہیں کہ دوسری جماعت جائز نہیں ہے، تو اس لیے جی ہاں مسئلہ تو نہیں، اس میں واضح دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جماعت
نہیں یہ تو غلط فہمی ان کو لگی ہے. ایک شخص اہل مسجد میں داخل ہوا, نماز ہو چکی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس اپنے بھائی کا صدقہ کرے. سیدنا ابوبکر صدیق علیہ السلام اٹھے اور ان کے ساتھ جماعت کی اور نماز پڑھی,
جبکہ
وہ اپنے فرض پڑھ چکے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق نے فرض پڑھ چکے تھے تو انہیں دوسری جماعت کی تو واضح دلیل ہے.
یہ صرف حکم مسافر کے لیے, مقامی
کے لیے نہیں ہے. کیا سید ابوبکر صدیق مسافر تھے؟ کیا سید ابوبکر صدیق مسافر تھے؟ نماز تو دونوں نے پڑھی نا, مسافر بھی تھا مقیم بھی تھا, اور جو آئے اس کی کوئی دل نہیں کوئی مسافر ہے. اگر ہم کہیں وہ مسافر ہے تو سید ابوبکر جماعت ایک سے نہیں ہوتی, جماعت کم سے کم دو ہونے چاہیے. کیا سید ابوبکر صدیق مسافر تھے؟ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا, جماعت دو سے ہوتی ہے, اگر ایک کے لیے جائز ہے دوسرے کے لیے کیسے جائز ہے؟ آپ سمجھے ذرا, اگر مسافر کے لیے وہ کہتے ہیں تو اس کی دلیل کیا مسافر تھے؟
مسافر کو اجازت ہے وہ جماعت کرا سکتا ہے, دو مسافر آتے ہیں تین آتے ہیں وہ جماعت کرا سکتا ہے.
میرا یہی
مقامی کے لیے حکم نہیں ہے.
یہی میری گزارش ہے. سید ابوبکر صدیق مقامی تھے کہ نہیں؟
وہ تو مقامی.
پھر کیسے نماز ہو گئی جب یہ حکم ہی صرف مسافروں کے لیے ہے؟ تو سید ابوبکر صدیق نماز کیسے ہوئی؟ جی
دونوں مسافر ہونے چاہیے
تھے. ہاں دو مسافر ہو تب ہم کہتے ہیں چلو مسافر کے لیے تھی, یہ ان کے لیے خاص معاملہ تھا. اور یہاں پر خاصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ جو خاصیت میں ہوتا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آپ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے نہیں.
اور اس کے وہ جو شخص جس نے نماز دہرائی ان کے ساتھ جو پڑھی وہ مسافر تھا اس کے بھی کوئی دلیل نہیں.
جی
تو یہ ثابت نہیں ہے کہ صدیق کے ساتھ میں جو رضی اللہ تعالیٰ نماز ادا کی وہ مسافر تھا اس کی بھی کوئی دلیل نہیں.
اس کی بھی دلیل نہیں ہے, دلیل نہیں ہے.
مقامی ہو سکتا
ہے, ہو سکتا ہے مقامی.
ابھی آپ نے جب اقامت کے وہاں جو انہوں نے تو آپ نے اقامت کی نا جماعت کرائی.
کیسے؟
جو صاحب اکیلے پڑے تھے وہاں نماز, اس کے بعد جماعت ہو گیا, اقامت ہو گئی, اس نے اقامت کرائی تو نماز ختم ہو گئی بڑے پڑھ کے.
اب سوال نفل میں کیسے جائے گا؟
نفل پر
ہاں جی ہاں کس کی نماز ختم ہو گئی؟ نفل پڑھ رہا تھا, فرض نہیں پڑھ رہا تھا. اچھا یہ آپ کا یہ سوال ہے کہ جو شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے اور پھر اقامت ہو گئی دوسری تو وہ کیا کرے؟ نماز توڑ کے شامل ہو جائے. یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز توڑ بھی سکتا ہے, لیکن نماز توڑنے سے بہتر یہ ہے کہ دونوں پا لیں. جب جی وہ ادھر بھی تو حدیث ہے نا, سمجھے ذرا, ادھر بھی حدیث ہے ادھر بھی حدیث ہے. وہی نا, اگر آپ نیت کو چینج کر کے دو رکعت پڑھ لیتے ہیں تو آپ جماعت پا سکتے ہیں, یعنی اس عمل سے دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. اور اگر نیت آپ نماز کو توڑ کے فرض کی طرف چلے جاتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے, یہ بھی جائز ہے. بعض علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں تو آپ کو جو بہتر لگے آپ کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کی دلیل ہے. اور جو یہ کرتے ہیں ان کی دلیل ان کے پاس دلیل. ٹھیک
ہے, یہ انف کیسز کی دلیل, تینوں آپشنس کی دلیل.
جی ہاں,
اس میں یہ ہوگا نا, یہ تو نماز توڑ کے تکلیف تہمہ پکڑ لے گی یہ مل جائے گی.
جی ہاں,
توڑ دیتا ہے اگر نہیں توڑتا تو اس کی نکل جائے گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ایک سوال ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا عورتوں کے لیے جرابوں کے بغیر درست ہے؟ وضاحت کر دیں. کیا پاؤں کا ڈھانپنا ستر میں آتا ہے یا نہیں؟ پاؤں کا ڈھانپنا اگر اپنے گھر میں پڑ رہی ہے, ستر کی عورت میں نے بتایا ہے سوائے چہرے کی اور ہتھیلیوں کے, تو پاؤں کا ڈھانپنا ضروری ہے, شرط ہے. اور اس میں دلیل بھی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم جاتے نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارے کپڑے جو ہیں کتنے تک ہونے چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت ہونے چاہیے, یعنی نیچے پاؤں کے نیچے ایک بالشت عورتوں کے لیے. بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ناخنوں پر عرق لگانے سے وضو نہیں ہوتا, یہ عرق جو گڑ اور چائے سے بنایا جاتا ہے جائز ہے, انہیں وضاحت کر دیجیے. دیکھیں ناخن ہاتھ کا حصہ ہے, اور اگر ناخن کے اوپر ایسی چیز لگی ہو جو پانی کو ناخنوں پر نہ لگنے دے اور ایک اوڑ پیدا کر لے, تب تو وضو نہیں ہوتا, نماز بھی نہیں ہوتی. اور اگر یہ لگنے والی چیز ایک اوڑ نہ بنائے, جیسے کہ مہندی ہے, مہندی ایک رنگ ہے, پردے کی شکل نہیں ہے مہندی کی, یعنی کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے جو پانی کو روکے ناخن پر لگنے سے. مہندی اگر کسی نے مہندی لگائی ہے تو وضو کر لے, کوئی حرج نہیں, چاہے ہاتھ ہتھیلی پہ لگی ہو یا ناخنوں پہ لگی ہو, نماز درست ہے, وضو بھی درست ہے. لیکن یہ جو عرق ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ گڑ اور چائے سے بنتا ہے, گڑ اور چنے بتانے کے گڑ اور چائے ہے شاید, اس کا مطلب یہ کہ اس کی تھکنس ہے. اگر تھکنس ہے, لیئر بن جاتی ہے, تب تو اس کو اتارنا ضروری ہے, کیونکہ وہ پانی کو روکے گا. جیسا کہ بعض عورتیں آٹا گونتی ہیں, آٹا تو ناخن پہ لگ جاتا ہے, تو سستی کرتی ہیں, وضو کر لیتی ہیں اور آٹا لگا ہوتا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. تو اچھی طرح ہاتھ دھونے چاہیے, ہر اس چیز کو اتارنا چاہیے وضو کی احوا سے, وضو کی جگہوں سے, چاہے ہاتھ ہو یا پاؤں ہو یا سر ہو یا چہرہ ہو, ہر اس چیز کو اتارنا چاہیے جو ایک اوڑ پیدا کر لیں پانی اور جسم کے وضو کے حصے سے. جی ہاں, نیل پالش سے بھی وضو نہیں ہوتا, نیل پالش کو اتارنا چاہیے. جی ہاں, لپسٹک ہے, نیل پالش ہے, آئی پتہ کون کون سے میک اپ جو لگاتی ہیں, یہ لوشن وغیرہ جتنے بھی, یہ سب اتارنے چاہیے. جی ہاں, جراب سے. چند سوالات ہیں یہاں پہ, ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے 64 پیج نمبر 64 میں, من الذي يجب على كل واحد من هؤلاء, ان لوگوں پر کیا واجب ہے, کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک, امرأة صلت تظن ان الوقت قد دخل ثم تبين لها انها اخطات. ایک عورت نے نماز پڑھی یہ سوچتے ہوئے کہ وقت داخل ہو چکا ہے. بعض لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں, کھڑکیاں بند ہوتی ہیں, مسجد تھوڑی سی دور ہوتی ہے تو اذان کی آواز نہیں آتی, تو عورت نے دیکھا کہ اسے گمان ہوا کہ اذان ہو گئی ہے, اسے نماز پڑھ لی ہے, ثم تبین لها انها اخطات, پھر اسے پتہ چلا کہ اس نے غلطی کی, تھوڑی دیر کے بعد اذان کی آواز آنا شروع ہوئی, یعنی وقت سے پہلے نماز پڑھی. کیا حکم ہے؟ آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا, اعادہ, نماز دوبارہ پڑھے گی. کیوں؟ بارک اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں کے لیے مقرر وقت پر فرض کر دی گئی. اور یہاں پر اس عورت نے فرض وقت سے پہلے فرض نماز کو پڑھا, تو اس پر اب واجب ہے, اس پر فرض ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھ لے, کیونکہ وقت کا داخل ہونا نماز کی شرط میں سے, جیسے کہ آیت میں آیا ہے. نمبر دو, رجل نسی صلاۃ العشاء, ایک شخص سے عشاء کی نماز پڑھنا بھول گیا, ولم يتذكر الا الساعة العاشرة صباحا, اور اسے صبح 10 بجے یاد آئی, اور صبح 10 بجے یاد آئے اس نے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی, کیا حکم ہے؟ یعنی پہلے بتائیں کرے گا کیا, پھر دلیل بتائیں یہ کیا کرے گا. صبح 10 بجے آنکھ کھلی, اسے یاد آیا کہ اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی, بارک اللہ فیک, وضو کر کے فوراً عشاء کی نماز پڑھ لے گا. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو نماز اس وقت پڑھے جب اسے یاد آ جائے، اس کا یہی کفارہ ہے. اس نے سوال میں کہا کہ فجر کیوں پڑھ چکا ہے، اٹھے فجر کے لیے اٹھا ہے، اسے یاد نہیں آیا نماز پڑھ لی اس نے، 10 بجے اسے یاد ہے کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی میں نے، اور اگر فجر کی بھی آپ مجھے بتائیں، آپ نے پوچھا ہے اگر فجر کی بھی نہیں پڑھی اس نے اور یاد آ گیا 10 بجے اس نے عشاء کی بھی نہیں پڑھی فجر کی نہیں پڑھی، کیا کرے گا؟ پہلے فجر کی پڑھے گا پھر عشاء کی پڑھے گا؟ پہلے عشاء کی پڑھے گا پھر فجر کی پڑھے گا؟ ترتیب واجب ہے. جیم کی طرف آئیں، بے کو چھوڑ دیں، جیم کی طرف آئیں، ان میں کچھ فریزز لکھیں، کچھ جملے ہیں، ایک مختلف ہے، استقبال القبلہ، ستر العورہ، دخول الوقت، التشہد الاول، ان میں ایک چیز مختلف ہے، کون سی چیز مختلف ہے اور کیوں؟ پھر سے، استقبال القبلہ، ستر العورہ، دخول الوقت، التشہد الاول، کون سا مختلف ہے؟ آپ نے ہاتھ پہلے اٹھایا، تشہد الاول، کیا فرق ہے، کیوں مختلف ہے؟ جو پہلے تین ہیں وہ کیا ہیں؟ شروط الصلاح ہے، اور یہ کیا ہے؟ تشہد الاول ہم پڑھیں گے واجبات الصلاۃ میں سے. اچھا، نمبر 2، الطہارہ، العقل، قراءۃ الفاتحہ، الاسلام، کون سا مختلف ہے؟ بارک اللہ، قراءۃ الفاتحہ مختلف ہے، کیا اختلاف ہے؟ باقی تین کیا ہیں؟ شروط الصلاۃ میں سے ہیں، اور قراءۃ الفاتحہ ارکان الصلاۃ میں سے ہیں، یہ آگے ہم بیان کریں گے، رکن ہے نماز کا.
اوپر رہ گیا، باہر رہ گیا،
میں نے خود چھوڑ دیا، وہ ہم کر چکے ہیں پہلے، کہ اگر کوئی شخص وضو بھول جائے اور جسم پہ یہ کپڑے پہ گندگی لگ جائے، بھول جائے، تو دونوں میں کیا فرق ہے، وہ ہم نے بیان کر دیا ہے. اب صحیح غلط جواب دیں. نمبر 1، من صلى عاريا وهو يستطيع ستر عورته بطل الصلاة. ترجمہ کون کرے گا؟ ہاں ترجمہ کریں. جس نے برہنہ ننگے نماز پڑھی بغیر کپڑے کے، جس میں کوئی کپڑا نہیں، اور اس کی استطاعت تھی کہ وہ اپنا جسم ڈھانپ لے، بطل الصلاۃ، اس کی نماز باقی ہے. صحیح غلط؟ صحیح، بارک اللہ جی. اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو، کہیں سے کپڑا کوئی نہیں ملا اسے، نماز کے وقت بھی داخل ہو کے خارج ہو رہا ہے، نماز وقت جا رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ نماز پڑھ لے گا اور اس کی نماز درست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے استطاعت کے مطابق. نمبر 2، وقت صلاۃ الظہر من زوال الشمس الى ان يكون ظل الشيء مثلي، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج زوال کے بعد، الى ان يكون ظل الشيء مثلي، جب تک ختم کب ہوتا ہے؟ جب تک کہ کسی چیز کا سایہ دگنا نہ ہو جائے. صحیح یا غلط؟ دائیں ہاتھ اٹھا کے آپ نے صحیح ہے، آپ بھی صحیح کہتے ہیں، آپ غلط کہتے ہیں، کیوں؟ عصر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، زوال سے لے کے جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر نہیں ہو جاتا، دگنا نہیں، وہ عصر کا وقت ہے، دگنا جو ہے، یہ بھی غلط ہے. اوپر والا صحیح تھا، دوسرا غلط ہے. تیسرا، یجب علی المرأة ان تغطی وجہها وکفیها اذا كانت عند رجال اجانب. آپ ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ کون کرے گا اس کا؟ آپ کریں جی. عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، وکفیها، اور دونوں ہتھیلیوں کو، اگر اجنبی مرد موجود، یعنی اجنبی مردوں کی موجودگی میں عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں ڈھانپ لے. صحیح غلط؟ صحیح. بارک اللہ فیک. کوئی اور سوال درس سے متعلق؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.